الرحمن الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم. آج اتوار کو ہمارے لاہور میں اتوار کے بعد جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس میں فیوز یزدانی پڑھی جاتی ہے، یہی آج یہاں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے فتح ربانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. تو اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا مقصود ہے اس مجلس سے، اس سفر سے، اس تعلق سے، اس ملنے جلنے سے. ہمارا مقصود یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، طبیعت کی آلائشوں سے پاک، شیطان کی آلائشوں سے پاک. ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں، مادی فضائیں چل رہی ہیں، ان کی آلائشوں سے پاک ہمارے دل منور ہو جائیں، دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل کے اندر قوت اور ہمت آ جائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اس کی رضا کے قریب کر دے، اس کی خوشنودی کے قریب کر دے، یعنی اس کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال جو ذریعہ ہیں اس کی خوشنودی کا، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ صلاحیت ہمیں عطا فرمائیں گے. اور ان اللہ والوں کا بھی اس زمانے میں یہی مقصود رہا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. اصل عربی میں ہے، جس کا ترجمہ مولانا عاشق لائے میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس سے انشاءاللہ یہ پڑھا جائے گا. چند سطریں ہم پھر پڑھ لیتے ہیں پچھلی اتوار والی. فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس، شرم حق تعالی سے ہونی چاہیے نہ کہ مخلوق سے. یہ تزکیہ ہو رہا ہے، جو مجمع آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. تجھ پر افسوس، شرم حق تعالی سے ہونی چاہیے نہ کہ مخلوق سے. وہی ہر چیز سے قبل تھا. کون؟ اللہ. پس تعجب ہے کہ تو فانی مخلوق سے حیا کرتا ہے اور قدیم ذات سے بے حیائی برتتا ہے. فانی مخلوق جو بعد میں آئی اس سے تو کرتا ہے حیا اور قدیم ذات سے بے حیائی برتتا ہے. سخی وہی ہے اور دوسرے بخیل. وہ غنی ہے، دوسرے فقیر. اس کی عادت بخشش ہے اور دوسروں کی بخل. توحید سکھا رہے ہیں. اپنی حاجتیں اسی کے پاس لے کر آ کہ وہ اس کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہے. اپنی حاجتیں اسی کے پاس لے کر آ کہ وہ دوسروں سے زیادہ اس کا مستحق ہے. اس کی صناعی کو اس کی دلیل قرار دے. اس کی صناعی کو جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو اس کی دلیل قرار دے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے ساتھ میرے پلانٹ کے انچارج جہاں آئے ہوئے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، آثار سے افعال، افعال سے فاعل. تو فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہی ملے گی. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اس کا مصنوع ہے نا، اس کا بنایا ہوا ہے. یہ آثار ہیں کس کے؟ افعال کے. افعال کس کے ہیں، فاعل کون ہے؟
اللہ.
فرمایا کہ یہ بلد کے اندر روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سوئچ کے ساتھ ہے. سوئچ میں کچھ نہیں ہے، سوئچ کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہے. پاور ہاؤس کو انجینئر چلا رہا ہے، انجینئر کو مادیات کا علم کس نے سکھایا؟ آسان سا راستہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، کہ جب غور کرو گے اور پیچھے چلو گے تو فاعل حقیقی کون ملے گا؟
اللہ.
یہاں فرما رہے ہیں اس کی صناعی کو اس کی دلیل قرار دے، اس کی شریعت کے حدود کے اندر داخل رہ. کوئی طریقت ایسی نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہو. حضرت بار بار اس کا تذکرہ اپنے واعظ میں ضرور فرماتے ہیں. صبح بھی ہم نے پڑھا اپنے حضرت کے بھی ارشادات، یہ بھی. یعنی تصوف تو شریعت ہی پر ڈالنے کے لیے ہے، وہ صفائی ہو پھر شریعت پر آئیں، شریعت سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے. اس کی شریعت کی حدود کے اندر داخل رہے، اس سے تقوی اختیار کرنے کو لازم سمجھ. کیوں؟ کہ جب تو ہمیشہ اس کا تقوی رکھے گا وہ اپنی ذات پر تجھ کو مطلع کرے گا. یعنی اللہ کی معرفت جو حاصل ہوگی کس پر ہوگی؟ تقوی پر. اور تو مصنوع کو چھوڑ کر اس صانع کے ساتھ مشغول ہو جائے گا. جب اس کو پہچان لے گا، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے صفات کمال کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، تو اس سے ایسی محبت پڑ جائے گی لازمن کہ پھر تو اس صانع جس نے ساری کائنات کو مصنوع کیا ہے اس کا مشغول ہو جائے گا. اس پر عالم سے دلیل لا، پورے عالم کو دیکھ اس پر غور کر کہ جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا وہ ضرور موجود ہے. آج کی جدید ایجادات اور جدید تحقیقات جو ہے اس کائنات کو، اس عالم کو اور واضح کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر پھر دیکھ پھر غور کر کہ یہ خود بخود بن گیا، یہ ہو سکتا خود بخود بن جائے. ایک ایک ستارہ جو ہمیں رات کو نظر آتا ہے ہمارے اس سورج سے اربھا گنا بڑا ہے، سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے. ایک ایک ستارہ، دو ستاروں کے درمیان اربھا میل کا فاصلہ، جی کتنے ستارے، تو ان کا سانے کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اب تو ایسی ایسی دوربینیں نکل آئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی سالوں لگیں گے. اور ایسی ایسی جگہیں نظر آ رہی ہیں، اور وہاں پر ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیمرے ان کی تصویریں بھیج رہے ہیں جن تک پہنچنا انسان کی زندگیاں گزر جائیں پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جدید تحقیقات اس کا اعتراف کرتی ہیں کہ ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے. ابھی کوشش کر رہے ہیں نا مریخ پر جانے کے لیے، کہ وہاں پر آبادی بنائیں گے جا کے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ قریب ترین ہے، اور پھر آگے. اور تو یہاں فرما رہے ہیں اس پر عالم سے دلیل لا کہ جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا وہ ضرور موجود ہے، اپنے آپ نہیں بن سکتا، اور اس کو طلب کر. اور اس کو
طلب،
اور دنیا آخر دونوں کو چھوڑو. پچھلی اتوار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا چھوڑنے کا تو سنا ہوا ہم نے عام ہی اب عام کے اندر، یہاں کہتے ہیں آخرت کو بھی چھوڑ، اب ہمارا نفس ان بزرگوں پر اعتراض جھڑ دے گا. لیکن حضرت کے ہر واعظ میں اس کا ذکر ضرور آتا ہے اور ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، یہ ہماری عقول سے بالا ہے. جس مقام پر وہ ہیں اس مقام پر یہی کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ ہم تو اپنے آپ کو یہ مادیت کے زمانے کے اندر مادی نفع مادی لذتوں ہی میں ہم نے مشغول کر رکھا ہے، ہم اس سے باہر سوچ نہیں سکتے، اس لیے ہماری سوچ کا محور ہماری ترجیحات مادیت ہی ہے. کیا دیودار، کیا دنیا دار، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا کالا، کیا گورا، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، فضاؤں کے اندر ایک تحریک اسی کی چل رہی ہے، اسی کو کھنگالنے کی، اسی کو چمکانے کی، اسی کو بنانے کی. آخرت کا ایک وہمہ سا ہے بس، اب تو چین سے گزرتی ہے آخرت کی، خدا جانے. یہی ہے نا، یقین نہیں ہے، وہم ہے. لیکن یہ اللہ والے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے دل کے اندر شفافت حاصل کی، لطافت حاصل کی، نفس کی علائشوں سے نجات حاصل کی، شیطانیت سے بچے، ماحول کی ان فضاؤں سے بچے، ان کے دلوں کے اندر ایسی صلاحیت آئی، ایسی پاکیزگی آئی کہ دنیا کی جائز لذات سے بھی لطف اٹھایا. جو جائز خواہشات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کر کے خوب لطف اٹھایا، اور اس پاکیزگی کی وجہ سے دل کے اندر ان کا ایک ایسا حاصہ بیدار ہوا کہ آخرت کی جھلکیاں بھی ان کو آنے لگی. ہر قیادت کے طور پر عام رابطہ نہیں ہے، واقعات ہیں، جھلکیاں آتی ہیں. ایک واقعہ اکثر فضائل کے اندر موجود ہے، فضائل ذکر کے اندر، کہ ایک صاحب کی کسی نے رات کے کھانے کی دعوت کی تھی، نہیں آئے، اگلے دن آئے اور آ کے کہا معذرت کرنے کے لیے کہ اگر تیرے ساتھ میرا وعدہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا کہ کیا پیش آیا مجھے. یعنی ایک ایسی عجیب چیز پیش آئی، اگر کھانے کی دعوت کا وعدہ نہ ہوتا تو اس کا اظہار بھی نہ کرتا، لیکن مجبوری آ گئی کہ تیرا میرا وعدہ تھا کہ میں کھانے کے لیے آنے لگا، کچھ مجھے تاخیر ہو گئی، تو میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے چلتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھی تو مجھے ایک خدشہ ہوا کہ کہیں رات موت نہ آ جائے اور وتر واجب جو ہے ذمہ نہ لے جائے، وتر بھی پڑھ ہی لوں. یہ بات بھی عجیب لگے گی، کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا ہے کہ یہ واجب ہیں، موت آ جائے تو یہ میرے ذمے نہ رہ جائیں، پڑھ ہی لوں. کیوں جی، ہم تو پڑھتے ہی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن خٹکا ہوا تو میں نے کہا پڑھ ہی لوں. اس کا مطلب ہے کہ عشاء کے بعد نہیں پڑھتے تھے. ایک زمانہ اس امت پر ایسا گزرا ہے کہ تہجد کا عام معمول تھا، تہجد کا عام معمول تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ زندگی بھر وتر تہجد میں پڑھنے کی تھی. آپ کی آخری نماز رات کی کیا ہوتی تھی؟ وتر کی ہوتی تھی. تو عام معمول تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ ان کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عام عادت تھی. تو اس دن ان کو کیا ہوا؟ تھوڑا خدشہ ہوا ہے کہ واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو میں نے پڑھ ہی لوں. تو میں نے وتر کی نیت باندھی، جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا، اس کو دیکھنے میں ایسا میں ہوا کہ رات پوری گزر گئی. آئی جھلکی کہ نہیں آخرت کی؟ بھائی دعوت کا کھانا تو زیادہ مزے دار ہوتا ہے نا، عام ہے نا، کہیں دعوت ہو یہی تمام کیا جاتا ہے نا, لیکن جنت کا منظر اس کے سامنے دعوت یاد آئے گی؟ کھانا یاد آئے گا دعوت کا؟ بالکل نہیں. رات سماپتی اگر وعدہ نہ ہوتا تو یہ چیز ایسی ہے, یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ اللہ والے اپنے خرق عادت واقعات کو عام لوگوں سے چھپاتے, جو اظہار کرتا یہ کچا بنتا ہے, کچھ نظر آ گیا اور ظاہر کرتا پھر رہا. تو یہاں کیا فرمایا کہ مجھے اگر وعدہ نہ ہوتا تو کبھی ظاہر نہ کرتا. ایک واقعہ اور سنا, سفر اس زمانے میں آسان تھے جی, مہینے لگ جاتے تھے, کوئی تجارتی سفر یا کچھ دینی سفر بھی ہوتے تھے. تو ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ کئی مہینے کے بعد گھر آئے, جوان بیوی, رات کا وقت, تو اسے کہا میں دو رکعت پڑھ لوں میں پھر ہم فارغ ہوں. دو رکعت کی نیت باندھی, رات ساری گزار دی, دو رکعت میں. اب جو صبح ہو گئی تو بھاگے کدھر؟ مسجد کی طرف, فجر کے لیے بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے مہینوں کے بعد تو آئے, اور پھر دو رکعت کا کہہ کے مجھے ساری رات انتظار کرا دیا. انہوں نے بھی یہی کہا جو انہوں نے کہا تھا, قسم کھا کے کہا کہ دو رکعت کی نیت باندھی, جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا اور مجھے احساس ہی نہیں کہ تو بیٹھی انتظار کر رہی ہے. اب وہ جو لذت ہے جنت کے دیکھنے کی, تو جھلکیاں آئی نا. تو یہ واقعات ہیں, خرق عادت جو ہے اللہ بازوں کو دکھاتے ہیں. ان اللہ والوں نے دنیا کی جائز لذات سے بھی لطف حاصل کیا اور آخرت کی جھلکیوں سے بھی لطف حاصل کیا, پھر یکا یک ان کے دل کے اندر اس سے ایک اعلی حال آ گیا کہ جس اللہ نے اس دنیا کی لذیذ چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور آخرت کے ان سے کئی گنا لذیذ چیزیں پیدا فرمائی ہیں, خود کتنا لذیذ ہوگا. جس نے حسن کو پیدا کیا خود کتنا حسین ہوگا. تو یہ تصور اتنا غالب آ گیا کہ وہ دنیا سے بھی ان کی نظر ہٹ گئی, یعنی یہ دنیا کی لذتیں بھی ہیچ ہو گئیں اور آخرت کی لذتیں بھی کیا ہو گئیں؟ ہیچ ہو گئیں. اور طلب کس کی لگ گئی؟ اب سمجھ گئے نا. اس لیے یہ جس مقام پر ہم پھنسے ہوئے ہیں ابھی اسی میں, یہ دنیا کی مادی گندی لذتوں کے اندر ہی, کیونکہ شفافت تو آئی نہیں, لطافت تو آئی نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہے جس کو آ گئے. ہم تو اسی میں پھنسے ہیں, اسے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی, اعتراض جڑ دیتے ہیں ہم تو. لیکن یہ اس بات کو ضرور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ اس کو طلب کر. کس کو؟ جس نے بنایا. دنیا کو بھی چھوڑ, آخرت بھی چھوڑ, طلب اس کی رکھ. اب اس میں آخرت کی نعمتوں کا انکار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہاں ملے گا؟ جس کی طلب ہے اس کا دیدار کہاں ہوگا؟ اس کی ملاقات کہاں ہوگی؟ وہ تو مل کے رہے گی. جب اس کو طلب کیا تو انکار نہیں ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا وہ ضرور موجود ہے, اس کو طلب کر, اور دنیا اور آخرت کی طلب دونوں کو چھوڑ. کیوں؟ کہ ان دونوں میں جو کچھ بھی تیرا حصہ ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. تو چاہے یا نہ چاہے, تو چاہے یا نہ چاہے, جو تیرا حصہ ہے وہ ضرور مل کر رہے گا اور تجھ سے فوت نہ ہو سکے گا. ہم کس دن آئے یہاں پر؟
جمعرات
کو فیصل کے یہاں سے
جی
چلے صبح. فیصل نے کہا کہ بھی صبح ناشتے کا اہتمام کروں, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ہم ساتھی زیادہ تھے نا. کتنے ساتھی تھے؟
تیرہ ساتھی ہوگا,
تیرہ ساتھی تھے. تو انہوں نے ماشاءاللہ پہلے تو میں نے ان فیصل کو فون پر کہا کہ ابھی ہم چونکہ ساتھی زیادہ ہو گئے ہیں، دو گاڑیاں میں، تین گاڑیاں تھیں نا، پہلے بھیج دیتا ہوں کہ جا کے وہاں پر، تاکہ ان پر بوجھ نہ آئے میری مجبوری کہ مجھے تھوڑا سا درمیان میں آرام کرنا تھا، ایک گاڑی چھڑی. فیصلہ کہتے نا 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 نا، یہ اللہ کی محبت کے قصے. انہوں نے کہا نہیں، ہم میاں بیوی نے سوچ لیا ہے، گھر پورا ہمیں مل جائے گا، میری بیوی ایک کمرے میں چلے جائے گی، تو ہمارا وہاں کا مقصوم جو ہم نے چاہا ہے نہیں کہ لیکن تھا تو وہاں ٹھہرنا پڑ گیا. اچھا چلو، دوپہر کا کھانا کھایا، آرام کیا، رات کا کھانا کھایا، تو رات کہنے لگے صبح کا ناشتہ. میں نے کہا نہیں، کیونکہ رات تو ہمارے ساتھی نے الحمدللہ محنت ہمت کی، برتن برتن دھو دی، اس کی مدد کی. میں اتنے بندے ہیں تو ایک اچھا خاصا کام ہوتا ہے نا، تو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو رکھتے ہوئے میں نے اس سے ماں کبھی ناشتہ نہیں، ناشتہ ہم راستے میں کر لیں گے. ان کو روکا وہاں سے، راستے میں ایبٹ آباد ہمارے حفظ الرحمان صاحب، ان سے کہا کہ ہم چھوٹا سا سٹاپ اوور کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ہاں، تاکہ تھوڑا سا وقفہ پڑ جائے پھر آگے. انہوں نے کہا ناشتہ ہوں گے؟ ناشتہ نہیں. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات، کہ ان کے ایک بیٹا انگلینڈ میں، تین بیٹے سعودیہ میں، اور بہوبن بھی سعودیہ میں، اور بڑھیا بیچاری وہاں پر اکیلی، بڑھی ہو چکی نا، ہمارے پرانے تعلق والے ہیں. یہ سوچنا پڑتا ہے سارا کہ کسی پر ذرا بھی بوجھ نہ آئے. ان کی محبت شوق وہ اس کے پیچھے پڑے رہے، میسج پر میسج بار بار بھیجے کہ نہیں ناشتہ ہمارے ہیں. یہاں تک کہ پھر ہم نے صراحتن ان کو کہہ دیا، انہیں کہو کہ ہم ناشتہ کر کے آئیں گے، آپ کے یہاں چائے پی لیں گے. یہ بات ہو گئی تھی. اب ہم وہاں سے چلے، پتا چلا کہ موٹر وے کا کچھ حصہ بن گیا ہری پور تک، تو فاصلہ کم ہو گیا، سپیڈ زیادہ ہو گئی. پہلی دفعہ ہم اس سڑک پر پڑ گئے، اس نے ہمیں جو ہے نا حویلیاں سے پہلے اتارا. اب وہ چونکہ نیا علاقہ، ابھی موٹر وے بن رہی ہے، ابھی وہاں کوئی چیز کھانے پینے کی ملی ہی نہیں، اب حویلیاں کے قریب پہنچ کر تلاش شروع ہو گئی، ناشتہ کریں. ایک جگہ رکے بھی، لیکن چونکہ مقصوم وہاں نہیں تھا ہمارا، پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا چلو تھوڑا. اب آگے جو حویلیاں نکلتے تھے ایبٹ آباد آ جاتے، وہ جو دیکھا میں نے، میں نے کہا ہم تو پہنچ گئے ایبٹ آباد، اب ناشتہ ہم نے کیا نہیں ہے. ان کو کہا کہ صرف چائے پیئیں گے، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ان کے یہاں چائے پی لیں گے، ان کو بتانا نہیں ہم نے، اور چائے پی کے پھر چلیں گے، تو پھر ہم مانسہرا میں راستے میں کہیں ناشتہ کر لیں گے. یہ ہماری اپنی ایک سوچ تھی. جب ان کے یہاں پہنچے تو جناب علی، اور چائے سے پہلے جناب وہ انڈے آ گئے، اور نان آ گئے، اور دہی آ گیا، انہوں نے سارا ناشتہ لا کے. میں نے خوشتبی سے کہا، میں نے کہا آپ بڑے صاحب تصرف ہیں، کل پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہم انکار کر رہے تھے، تو آپ نے ایسا تصرف کیا، یعنی اللہ سے کوئی ایسا سوال کیا کہ راستے میں کھانے کو ملا کچھ نہیں ہمیں. وہ یہ ہے، ان دونوں میں جو تیرا حصہ ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اور فوت تجھ سے فوت نہ ہو سکے گا. یہ نہیں فوت ہوا نا، تمہارا حصہ تھا، یعنی ہم چاہ رہے نہیں چاہ رہے تھے، اور وجہ بھی بتا دی، وہ چاہ رہے تھے، ان کی شدت سے خواہش تھی. میں نے صاحب بتا دیا، میں کہ یہ وجہ ہے، اس لیے ہم گھر میں کہ ہم بھی تو ہمارا گزارا بھی تو ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کا تو ہو رہا ہے، کہ ہم نہیں بوجھ بننا چاہتے تھے. اب یہ پتہ نہیں ہے، نہیں گھر ہی بنایا لگتا تھا ان کا، بازار سے نہیں، بازار سے مکا سکتے تھے. یہ ہے، یہ ایسے واقعات کئی ہوتی ہیں. یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا آخر دونوں کو چھوڑ، یعنی اس کی طلب کو چھوڑ. کیوں؟ کہ ان دونوں میں جو کچھ بھی تیرا حصہ ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اور تجھ سے فوت نہ ہو سکے گا. ماں سوا اللہ کو تیرا چھوڑ دینا، ماں سوا اللہ کو تیرا چھوڑ دینا، تیرے قلب کو قدورتوں سے صاف بنا دے گا. اللہ کے غیر کی طرف جو دھیان جا رہا ہے کہ اس سے میری مدد ہو جائے گی، اسی سے توقع لگا لی ہے، اس پر بھروسہ کر رہا ہے مخلوق کے اوپر جائے اور اس سے ڈر رہا ہے، یہ چھوڑ، یہ چھوڑے گا تو تیرا دل ساری علائشوں سے کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور تیرا قلب تجھ کو اس کی رہبری نہ کرے تو تو چپایوں کی مثل ہے کہ خاک کر لیں. اگر تیرے دل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تیری رہبری کرے کس کی طرف، خالق کی طرف، تو کیا ہے، مثل چپایوں کی ہے، خاک کر نہیں. دنیا سے کھڑا ہو اور ان اقلاء کے پاس آ جن کی عقل نے اللہ تعالی کے ان کی رہبری کی ہے. دنیا کو چھوڑ، یعنی کس سے نکل جا، کیا ہے کہ دنیا کے جو ناجائز تقاضے ہیں جو آج ہم سب پر حاوی ہو کے ہمیں اپنے میں مشغولی کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم بھی اسی میں منہمک ہیں، دنیا ہے ہی ناجائز کا نام ہے. مولانا روم رحمتا فرماتے چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہ دنیا کیا ہے، اللہ سے غافل ہونا ہے. نہ قماش نقرا فرزند و زن، یہ کپڑے سونے چاندی بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان چیزوں کو شریعت متحرہ کی حدود میں رہ کر جائز طریقے حاصل کرنا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا تو ناجائز کا نام ہے، ناجائز خواہشات کا ہے، ناجائز طریقوں کا نام ہے. اس کو چھوڑ، اس سے کھڑا ہو اور ان اقلاء کے پاس آ جن کی عقل نے اللہ تعالی کی طرف ان کی رہبری کی ہے. یہ ہے اصل عقل مند، بس ان سے عقل سیکھ اور اس عقل سے اپنے نفس اور اپنے رب کو پہچان. اہم سی بات ہے، جس فن کو سیکھنا ہے اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اصل عقل مند یہ ہیں، الکیس ماندانا نفسہ، یہی فرمایا گیا نا، وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو ہے جس نے نفس کو قبو کر لیا اور موت کے بعد کی تیاری کر لی. تو ان اقلاء کے پاس آ جن کی عقل نے اللہ تعالی کے ان کی رہبری کی، بس ان سے عقل سیکھ اور اس عقل سے جو ان سے سیکھ اپنے نفس کو پہچان، پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، اس کی سرشت میں نافرمانی ہے، اس کی سرشت میں ہمیں اس سے دور کرنا ہے، تو اس سے بچ جائے گا. اپنے رب کو پہچان، یعنی جب تو اپنے نفس کو پہچان لے گا، من عرف نفس فقد عرف رب، مقولہ ہے اقلاء کا مقولہ ہے. جب نفس کو پہچان لیا، نہیں پہچان اس کی مان رہے ہیں، یہ مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے، معلوم ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے مچلنے پر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اس کو پہچان، جب پہچان لیا کہ دشمن ہے، دشمن کی ہر بات کو آدمی ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی خیر خائی کی بات کو بھی شک کی نگاہ، کیونکہ چال ہے اس کی، دشمن جو ہوا نا، جب اس نفس کو دشمن سمجھیں گے تو اس کی خیر خائی کو بھی ہم شک سے دیکھیں گے، بچ جائیں گے. اور پھر اپنے رب کو پہچان کہ نفس کیا ہے اور پروردگار کیا ہے. تجھ پر افسوس، تیری عمر گھل رہی ہے اور تجھے خبر نہیں. تیری عمر گھل رہی ہے، برف جو ہے نا پڑی رہے کیا ہوتا ہے، تیری عمر ایسے ہی گھل رہی ہے، تجھے خبر نہیں. یہ آخرت سے روح گردانی اور دنیا پر توجہ کب تک، یہ آخرت سے روح گردانی اور دنیا پر توجہ کب تک، تجھ پر افسوس، اطمینان رکھ کہ تیرا رزق تیرے سوا کوئی نہ کھائے گا. بولا صحیح خاصا طرف ہم آیا کرتے تھے، رزق کا مسئلہ جتنا آسان ہے سمجھ میں آنا اتنا مشکل ہے. آسان اتنا ہے کہ تیرا رزق تیرے سوا کوئی نہ کھائے گا. اور جنت یا دوزخ میں جو بھی تیرا مکان ہے اس میں وجود تیرے سوا کوئی سکونت نہ کرے گا. غفلت نے تجھ پر قبضہ جما لیا اور خواہش نفس نے تجھ کو قیدی بنا لیا. تیرا سارا فکر کھانے پینے, نکاح کرنے, سونے اور اپنے اغراض حاصل کرنے کے متعلق ہے. آج ہمارا سب کا یہی حال ہے, تیرا سارا فکر کھانے پینے, نکاح کرنے, سونے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے متعلق ہے. تیرا اہتمام کفار اور منافقین کا سا اہتمام ہے. جو کافر کر رہے ہیں آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں, بلکہ انہی کو فالو کر رہے ہیں, انہی کی تقلید کر رہے ہیں. دیکھو جی وہ کما گئے, وہ بن گئے, ان کے عیش کے نقشے, ان کے ٹھاٹ کے نقشے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمارا دھیان بھی کدھر جا رہا ہے؟ ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے. دیکھو ان کی معیشت کا نظام ایسا ہے, دیکھو ان کا ایسا ہے, ان کا ایسا. کیا حلال سے ہو یا حرام سے, منافقین کا یہی ہے نا, اپنا کام نکالنا ہے. ابھی کہتے ہیں جی بھوکے مرے, کہ ناجائز کو چھوڑو بھوکے مرے, حرام کو چھوڑو بھوکے مرے. تیرا اہتمام کفار اور منافقین کا اہتمام ہے, حلال سے ہو یا حرام سے. اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد تیرے دل پر بھی اثر نہیں کہ تجھ پر کچھ فرض ہے یا نہیں. یہ ہے جی تصویر تزکیہ, یہ ہے تصور, یہ تصوف, یہ ہے صوفی. آج صوفی کے نام سے خود ہم نے صوفی خود قرار دے دیا اور پھر اس کے پیچھے ہم لگ گئے. ہاں صوفی یہ ہے, اصل تصوف یہ ہے, اصل تصفیہ یہ ہے. اے مسکین اپنے نفس پر رو, تیرا بچہ مر جاتا ہے تجھ پر قیامت ہو جاتی ہے, اور تیرا دین مرتا ہے تجھ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, نفس پر روتا ہے. یہ جھنجھوڑ رہے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, یہ آج سے ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. تیرا بچہ مر جاتا ہے تو تجھ پر قیامت ہو جاتی ہے, تیرا دین مرتا ہے اور تجھ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, نفس پر روتا ہے. فرشتے جو تجھ پر تعینات ہیں وہ تیرے دین کے متعلق راس المال کا خسارہ دیکھ کر تجھ پر روتے ہیں, وہ روتے ہیں. یہ فرشتے تعینات ہیں نا, ان کو احساس ہے کہ تو برباد ہو رہا ہے, تیری آخرت تباہ ہو رہی ہے, تو نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ رکھی, اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا, اور مادی لذتوں کے پیچھے لگ گیا. اپنے نفس کو پہچانا نہیں, اس کو قابو نہیں کیا, شیطان سے بچا نہیں ہے. تیرا راس المال کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, خسارہ. وہ روتے ہیں کہ نفع تو درکنار, اصل پونجی بھی غارت. تجھے مطلق عقل نہیں, اگر تجھ میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اپنے دین کے جانے پر ضرور روتا. اگر تجھ میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اپنے دین سے کے جانے پر ضرور روتا. تیرے پاس راس المال ہے تو اسے تجارت نہیں کرتا. یہ عقل اور زندگانی دونوں چیزیں راس المال ہیں, جن سے آخرت کی جاوید لذتوں کا بتیرا نفع حاصل ہو سکتا ہے, مگر تم سے تجارت کرنا اچھا نہیں سمجھتا. کہ یہیں کما لیں, یہیں کھا لیں, جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے. اور جو اصل جاوید لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں ان سے تجارت کرنا اچھا نہیں سمجھتا. وہ علم جس پر عمل نہ ہو, وہ عقل جس سے نفع نہ ہو, وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے, تینوں ایسے ہیں جیسے وہ مکان جس میں سکونت ہی نہ ہو, اور وہ خزانہ جس کا پتہ نشان نہ ملے, اور وہ کھانا جو کھایا نہ جائے. یہ ہے صوفی, یہ ہے تصوف. فرما رہے ہیں اگر تو اپنی حالت سے ناواقف ہے تو مجھ سے پوچھ, یہ اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، تو اس سے ناقاف ہے، واقف ہے، مجھ سے پوچھ، میں خوب واقف ہوں. تحدیث سے بھی نعمت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ان کے سامنے پورا منکشف ہوا ہوا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی حالات سامنے ہیں سارے، اس لیے درد کے ساتھ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تو ناواقف ہے، مجھ سے پوچھ، میں خوب واقف ہوں. میرے پاس ایک آئینہ شریعت کا ہے، وہ دکھاؤں گا کہ دیکھ، ایک آئینہ شریعت کا ہے جو ظاہری حکم ہے، اور ایک آئینہ حق تعالیٰ کی معرفت کا ہے، وہ علم باطن ہے. دونوں میں تیرا منہ دکھا کے بتلا دوں گا، نہ تیرا ظاہر درست ہے نہ باطن. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. خواب غفلت سے جاگ اور بیداری کے پانی سے اپنا منہ دھو، پھر دیکھ کے تو کیا چیز ہے. آیا مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق، موحد ہے یا مشرک، ریاکار ہے یا مخلص، موافق ہے یا مخالف، اور راضی ہے یا ناراض. تو راضی رہے یا ناراض ہو، حق تعالی کو تیری پرواہ نہ ہوگی. اس کا نفع اور نقصان دونوں تیری طرف لوٹیں گے. یعنی اگر اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، یہ صلاحیت حاصل کر کے اس کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرے گا، اس کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ کو ہوگا، تجھے کو ہوگا. اور نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کو اللہ کو ہوگا، تیرے ہی نقصان ہوگا. وہ تو پاک ہے اور سخی ہے، بردبار ہے اور صاحب فضل ہے، اور ہر چیز اس کے لطف و فضل کے تحت میں ہے. اگر وہ ہم پر لطف نہ فرمائے تو ہم برباد ہو جائیں. اگر اپنے برتاؤ پر ہم میں سے ہر شخص کے برتاؤ کا پورا مقابلہ فرمائے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں. صاحبزادہ یا غلام، یہ اپنے مرید سے لاڈ بھرا خطاب ہے. صاحبزادہ تو اپنی سب اور ریاکاری و نفاق سے ملی ہوئی عبادت کا اللہ تعالی پر احسان جتاتا ہے. یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، ابھی کہا نا ایک آئینہ میرے پاس کون سا ہے؟ شریعت کا. ایک آئینہ کون سا ہے؟ باطنی. ایک شریعت کا، ایک تو اپنی جو غلط کاریاں تیری اور ریاکاری اور نفاق سے ملی عبادت کا اللہ پر احسان ہے. میں نماز پڑھتا ہوں جی، میں یہ کرتا ہوں جی، میں روزے رکھ رہا ہوں جی، میں ذکر شکل بھی کرتا ہوں، اور اندر صفائی آئی نہیں، نفسانیت بھری ہوئی ہے. حق تعالیٰ پر احسان جتاتا ہے، اپنے لیے اس کی عزت افزائی کا خواہاں ہوتا ہے. دیکھو جی نمازیں پڑھتے ہمارا کچھ بن ہی نہیں رہا، احسان جتا رہا ہے. اور باوجود اپنے فساد کے اہل اصلاح کا مقابلہ کرتا ہے. اپنے اندر بگاڑ ہے اور اہل اصلاح کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. اے آقا سے بھاگے ہوئے غلام، اے مغرور، اے اس امت کے خلاف اہل توحید کے دائرہ سے خارج شخص، تجھے صالحین کے تذکرے، ان کی معرفت کے دعوے سے کیا نسبت؟ دعوی کر رہا ہے، تجھ پر افسوس، اتنا رو کہ دوسرے بھی تیرے ساتھ رونے لگے. اب آئینہ دکھا دیا نا، اب دیکھ اور پھر رو. ماتمی لباس پہن کر اپنی مصیبت میں بیٹھ کہ دوسرے بھی تیری غمگین حالات پر ترس کھا کر تعزیت کے لیے تیرے پاس آ بیٹھے. تو محجوب ہے اور تجھ کو کچھ خبر بھی نہیں ہے، اللہ سے حجاب میں آ چکا ہے اور تجھے اس کی خبر بھی نہیں. ایک صالح کا قول ہے کہ افسوس ان محجوبوں پر جن کو اس کا بھی علم نہیں کہ وہ محجوب ہیں. تیرا دل کیا چیز ہے، گوشت ہے یا پتھر؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ کس سے شکوا کرتا ہے؟ کس سے فیاد رسی چاہتا ہے؟ کس کے پاس سوتا ہے؟ جب سختی پڑتا ہے تو کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، میں تیرے دروغ نفاق سے خوب واقف ہوں، تیرے دروغ سے نفاق سے خوب واقف ہوں کہ نام کرتا ہے اللہ کا اور کام لینا چاہتا ہے مخلوق سے، تو اور ساری مخلوق میرے نزدیک پشا کے برابر ہے۔ جو شخص تم میں سچا طالب ہو اس کا تو میں ادنا غلام اور خادم ہوں، جو شخص تم میں سے سچا طالب ہے اس کا تو میں ادنا غلام خادم ہوں، اگر وہ بازار میں لے جا کر مجھے بیچنا چاہے یا مکاتب بنا دینا چاہے تب بھی مجھے کچھ عزت نہیں، اس کا جی چاہے کر کے دیکھ لے، اگر وہ چاہے کہ میرے بدن کے کپڑے اور جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لے اور مجھ کو حکم دے کہ میں بھیک مانگتا پھروں تو کر دیکھے، مجھے انکار نہ ہوگا، مگر تیرے پاس نہ سچائی ہے اور نہ توحید اور نہ ایمان، پھر تجھے لے کر کیا کروں؟ کتنے درد سے فرما رہے ہیں جو حوال نظر آ رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو آپ کے پاس دعویٰ کر کے سالکین کا آئے ہوئے ہیں، انہیں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اپنے مریدین کو کہ نہ تیرے پاس سچائی نہ توحید نہ ایمان، تو اس سے لے کر کیا کروں؟ کیا پھٹن کا پیمنٹ بناؤں؟ تو لکڑ ہے جو کھینچ کر ڈال دیا گیا ہے کہ بجود آگ کے کسی لائق نہیں ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی صحیح فہم نصیب فرما دے، بات تو آگے بھی چلتی ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو یہ ہم پرانے اپنے اکابر اسلاف کے جو تذکرے کرتے ہیں پڑھتے ہیں، مقصود یہ ظاہر ہم پر ہو جائے کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے، صوفی یہ ہیں۔ آج صوفی کے نام سے ہمارے ذہنوں میں کیا جاتا ہے؟ جو آج کل کے جہل صوفی جو سکینڈل ہیں، آج کے پیروں کے جو سکینڈل ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہیں، یہ نہیں ہیں، اصل جی ہیں۔ جو شریعت کے تابع ہیں، اللہ کی محبت و معرفت سے معمور ہیں اور یہ جھنجھوڑ رہے ہیں، اسی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس وقت ایسی جگہ بٹھایا ہے جہاں سے ہمیں اس شریعت مطہرہ پر چلنے کی صلاحیت ملی۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے پہلے دن سے ہی اسی کا سبق دیا، طریقت شریعت کی لونڈی ہے، طریقت شریعت کی معاون ہے، طریقت شریعت پر ڈالنے کے لیے ہے، شریعت حاکم ہے جنوں اس پر، اصل شریعت ہے۔ تو ہمارے اس ذکر فکر سے، اس تعلق سے ہم نے اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ شریعت پر چلیں، شریعت پر چلنا ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دے گا، اس کی ناراضگی سے دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، یہ ذکر اس طلب کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ دل کے اندر وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے جو ہمیں گناہوں سے روک دے اور اطاعت پر ڈال دے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہی نہیں کہہ رہا میں، یہ نقشبند ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ قادریہ ہے، سہروردیہ، یہ سارے طریقے ہیں دل کی اصلاح کے لیے۔ اب ہم نے چونکہ نقشبند کا یہ طریقہ سیکھا ہے ذکر قلبی، اس لیے ہم تو اسی کی تلقین کریں گے نا، اس لیے میں یہ بھی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وضع کو ربا کا فی نفس کا تدرعاً وخیفتاً ودون الجحر من القول بالغدو والآصالی ولا تکم من الغافرین، فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، کیا اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، چپ کے صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو قرآن دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے کہ دوسرے ہمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے اسم سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ. یعنی یہاں ہم جو بیٹھے ہیں نا، یہ ترغیب کے لیے ہے، یہ تعلیم کے لیے. جو دل کی اصلاح کا ذکر ہے، جو ہم چاہتے ہیں اپنے نفس کو مغلوب کرنا، اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانا، اور شیطانیت سے محفوظ رکھنا، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کی ہمت صلاحیت حاصل کرنا، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رچانا بسانا ہے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے، یہ بڑا متبرک ہے، اس کا تبرک ملے گا، اس کی برکت ملے گی. وہ برکت کیا ہوگی؟ کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے. تو اللہ سے مانگے کہ جو اس سے مقصود ہے، دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اور ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے. یہ ایک وقتی ضرورت ہے، اپنے دل کا تصور کریں اور دل پر تصور سے لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. اب دل کے اندر جو ہے یہ اللہ کا نام تصور کرتے ہوئے، اب دل کے اندر محبت سے اس مبارک نام کی تکرار کریں، اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله واستغفرك وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا غياث المستغيثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، أبو بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما. یا اللہ، تیری معرفت، تیری پہچان، نور ایمان میں جتنے بھی موانع ہیں، اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ ان کو معاف فرما، ان کو دور فرما. یا اللہ، ان میں اور ہمارے میں مشرق اور مغرب والا بعد نصیب فرما.
یا ارحم الراحمین، سعادت دارین نصیب فرما یا اللہ، شقاوت دارین سے ہماری حفاظت نصیب فرما یا ارحم الراحمین، رائی کے دانے کے برابر بھی شقاوت سے ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی، پوری امت کی حفاظت نصیب فرما یا اللہ، جتنے ساتھی آئے چلے گئے جو موجود ہیں سب کی خوب قبولیت نصیب فرما، معرفت اے اللہ قلوب کی، معرفت قلوب کی انشراح صدر میں اللہ ہم سب کی مدد نصیب فرما یا ارحم الراحمین، ہمارے حضرت کو ہمارے اس محتاجی میں مقصود میں اے اللہ سبب کے طور پر قبول و منظور فرما لے یا ارحم الراحمین، ان کی محنت کو اور دعاؤں کو اللہ ہمارے لیے ایمان کے اعلیٰ درجے کا ذریعہ بنا دے یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم سے آج یہاں بیٹھ کر جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ان کو بھی معاف فرما، مقصود کو مقصود بنا کر اے اللہ اس کے لیے فکر، اے اللہ اس کے لیے فکر نصیب فرما، اس کے حصول کے لیے غم نصیب فرما، اے اللہ اس کے حصول کے لیے سعی اور کوشش کا جو طریقہ اے اللہ ہمارے ہاں نقش بند میں ہے ہمیں نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین، ہماری حضرت کی صحت دیر سلامتی نصیب فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین موانع اور رکاوٹوں سے اللہ ہمارے حضرت کی حفاظت نصیب فرما دے، ہمارے ماں جی کی بھی حفاظت نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے بھی سالکین طالبین اے اللہ ہمارے حضرت سے منسلک ہیں یا جہاں کہیں بھی اللہ تیری معرفت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے راستوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ظاہری باطنی سب کو دور و دور فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بجاہ النبی الکریم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
جزاك الله.